نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، رمضان المبارک یہ انوارات کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی قدر کرنے کی مختلف شکلیں بتائی ہیں. ان سبھی تدبیروں سے انوارات کو حاصل کرنا ہے. بندے کا کام کوشش میں لگے رہنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے. یہ دنیا جیسے دنیا کے لیے دارالاسباب ہے، دنیا کے سامانوں کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے، دنیاوی کامیابیوں کے لیے، دنیاوی ترقیوں کے لیے، یہ دنیا دارالاسباب ہے. جو آدمی اسباب اختیار کرتا ہے اس کو یہ اسباب حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ دنیا دارالاسباب ایسی ہے کہ ان دنیاوی امور کے لیے شریعت اور غیر شریعت کی بھی تقسیم نہیں ہے. غیر شرعی طریقے سے بھی ترقی کے اسباب اختیار کرے گا تو ترقی ہوگی، اللہ ناراض ہو جائیں گے، جہنم ملے گی، مگر دنیا دارالاسباب ہے. اس لیے یہاں کوئی گمراہی کے اسباب اختیار کرے گا تو گمراہی خوب ملے گی، گمراہی کی محنت کرے گا تو گمراہی پھیلے گی، بے حیائی کی دعوت دے گا بے حیائی عام ہوگی، کفر اور شرک کی پھیلنے کی تدبیریں کرے گا تو کفر اور شرک بھی پھیلے گا. یہ دنیا دارالاسباب ہے. فرق اتنا ہے کہ مسلمان کو اس کی ذمہ داری دی گئی کہ دنیا کے لیے بھی اس اسباب کی دنیا میں جائز اسباب ہی اختیار کرنے ہوں گے، ناجائز اسباب اختیار نہیں کرنے ہوں گے. یہاں جائز چیز بھی کام کرتی ہے، ناجائز چیز بھی کام کرتی ہے، چونکہ امتحان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں دونوں قسم کے احتمالات ہونا، دونوں مواقع رہنا، تبھی وہ امتحان ہے. کسی ایک چیز پر مجبور کیا جائے بندے کو تو پھر وہ امتحان نہیں ہوگا. دنیا کی ترقی چاہیے تو اس کے جائز اسباب بھی ہیں ناجائز بھی ہیں. تعلیم چاہیے، جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں. کاروبار چاہیے، جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں. کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں. انٹرٹینمنٹ اور مزے لینے کی چیزیں ہیں، جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں. دونوں بنی ہوئی ہیں اس دنیا کے اندر. مسلمان جو ہے تو وہ ان سارے کاموں میں پابند جس چیز کا ہے وہ جائز کا ہے. جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جس کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہو اور اس کے مالک نے ایک رسی کی ایک مقدار چھوڑ دی ہو اس کے ساتھ میں اور اس کو کھوٹے سے باندھ دیا ہو، اتنے دائرے میں وہ چر سکتا ہے. بعض گھوڑے وہ ہوتے ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا ہے یا ان کے لیے باؤنڈری وال بنائی گئی ہے. چھوڑا تو ان کو گیا ہے لیکن وہ باہر نہیں جا سکتے ایک حد سے، اور وہ مسلمان کی مثال ہے کہ اس کو ایک لمٹ دی گئی کھانے میں، پینے میں، مزے کرنے میں، شادی بیاہ میں، خوشیوں میں، غم میں، راحت میں، ترقی میں، اسباب میں، ان سب چیزوں میں، مکان بنانے میں، سواریوں کے اندر، اچھی سواریوں میں، اچھے مکانات میں، اچھے پہننے میں، اچھے کھانے میں گنجائشیں ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانۂ خلافت اصل اسی مضمون سے تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے چاروں خلفاء سے چار طرح کے کام لیے ہیں خاص، اسی وجہ سے خلفاء راشدین کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے پہ چلو اور خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو. کچھ کام ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرنے طے کیے ہیں, خلفاء نے کرنے طے کیے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ خلفاء آ کے کریں گے, ان کے تحت رہ کے کرنا ہے, اور ان سے کوئی نکلے گا تو ہدایت سے ہٹ جائے گا, ان سے کوئی نکلے گا وہ ہدایت سے ہٹ جائے گا, ہدایت پہ نہیں رہے گا, اہل سنت سے خارج ہے. وہ بولے گا اپنے کو اہل سنت والجماعت پہ, لیکن وہ خارج ہوگا اہل سنت سے, چونکہ اہل سنت پہ رہنے کی شرط ہے ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس پر ہونا ضروری ہے اہل سنت پہ ہونے کے لیے. تو اسی وجہ سے صحابہ کا اجماع جس چیز پر ہے, اتفاق جس چیز پر ہے, جیسے صحابہ کا اتفاق جو ہے وہ 20 تراویح پر ہے, جیسے صحابہ کا اتفاق جو ہے وہ جمعہ کے دن اذان ثانی پر ہے, 2 اذان ہوں گے جمعہ میں, جیسے صحابہ کا اتفاق جو ہے وہ 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر ہے, سب صحابہ کا اتفاق ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے اس میں. اب جو اس سے الگ بات کرے گا وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا, چونکہ وہ تو جماعت صحابہ سے باہر جا رہا ہے, صحابہ سے ہٹ گیا وہ آدمی. تو خلفائے راشدین کے اندر حضرت عثمان غنی جو ہیں رضی اللہ عنہ وارضا, ان کی خلافت کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ دراصل شرعی توسعات کو بتانے کے لیے ہیں کہ کہاں تک گنجائش ہے آگے بڑھنے کی. اسی لیے پختہ مکانات جو ہیں وہ حضرت عثمان کے زمانے میں بنے. حضرت عمر تو کسی کو پکا مکان بنانے نہیں دیتے تھے, ایک سواری سے زیادہ دوسری سواری پہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے, حتیٰ کہ کوئی آدمی گورنر بننے سے پہلے اونٹ پہ بیٹھتا تھا, گھوڑے پہ نہیں بیٹھتا تھا, تو گورنر بننے کے بعد اس کو زندگی بھر کبھی گھوڑے پہ بیٹھنے نہیں دیا انہوں نے. کہنے کہ جس نہج پہ حضور نے چھوڑا تھا دنیا میں آنے کے بعد, دنیاوی اسباب کے بعد, وہ نہج نہیں بدلنے دوں گا. منہاج نبوت, مزاج نبوت, ایک ہوتے ہیں حدود شریعت اور ایک ہوتا ہے مزاج شریعت. شریعت پسند کس چیز کو کرتی ہے, ایک یہ کہ گنجائش کہاں تک ہے. تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں توسعات دکھائی گئی تھوڑی سی کہ یہاں تک لمٹ ہے, یہاں تک گنجائش ہے, مکان یہاں تک ایسا بھی بنا سکتے ہیں, مسجد نبوی یہاں تک توسیع, مسجد نبوی کی گنجائش بتائی گئی, اس کو پتھروں سے بنایا گیا, اس کو توسیع کی گئی, پہلے کہاں تھا چھپروں میں تھا, سواریوں کے اندر, کھانے پینے کے اندر, رہنے سہنے کے اندر. تو خیر یہ بات اس پر مجھے یاد آ گئی کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی سامان کے اندر. ہم جس بات کے ذمہ دار ہیں وہ یہ ہے کہ ہر جائز, ہر دنیائی کام شرعی حدود میں کیا جائے, اس کی کچھ قیدیں بنی ہوئی ہیں جو علماء سے معلوم ہو سکتی ہیں کہ بھئی اس کا یہ سرکل ہے, اور اسی وجہ سے کوئی آدمی بغیر علماء کو پوچھے ہوئے دین پر چل نہیں سکتا, یہ طے ہے بات. کوئی یہ چاہے کہ میں خود ہی دین پہ چل جاؤں گا, معلوم کر لوں گا, یہ اس کی غلط فہمی ہے. اور جب آنکھ کھلے گی پتا چلے گا کہ میں تو کتنے بڑے فراڈ اور دھوکے میں تھا, تو اس وقت علاج نہیں ہو سکتا. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار, جب غبار چھٹ جائے گا تو پتا چلے گا کہ گدھے پہ سوار تھے کہ گھوڑے پہ سوار تھے. تو یہاں سواری جس وقت ہو رہی ہے نا, اسی وقت پوچھ پاچھ کے کر لو, تھوڑا سا علماء سے پوچھ لو, کاروبار میں, خوشیوں اور غمیوں میں, شادی بیاہ کے موقع پر, تقریبات میں, فنکشنوں میں, دعوتوں میں, اس کی حدود ہیں. یہ تو نہیں کہ خوشی ہے آج, شادی ہے بیٹی کی, بیٹے کی, خود اپنی بہن کی, اپنے بھائی کی شادی ہے, شادی میں جو چاہے مستی کر سکتے ہیں, وہی شادی کا موقع ہے, ایسے موقع پر زیادہ تنگ مت کرو, ایسے موقع پر زیادہ شریعت کو بیچ میں مت لاؤ, ایسے موقع پر زیادہ سنت انت بیچ میں مت لاؤ. ایک مسلمان جب ایسا بولتا ہے نا ایسے موقع پر, تو وہ مسلمان باقی بھی نہیں رہتا ہے, غیر مسلم ہو چکا ہوتا ہے. اتنی سخت بات ہے یہ, چونکہ اس نے اسلام کو یہ سمجھا کہ وہ صرف خاص کچھ عبادتوں کا نام ہے, ویسی بات نہیں ہے. اسلام تو بندگی کا نام ہے, اللہ رب العالمین کے لیے مسلم ہو جانا, سرف گندہ ہو جانا, گردن جھکا دینا کہ ٹھیک ہے صاحب بندگی کریں گے, اپنی نہیں چلائیں گے. تو جیسے یہ دنیا کے لیے دار الاسباب ہے, ایسے ہی یہ دنیا دین کے لیے بھی دار الاسباب ہے. سبب اختیار کریں گے تو دین ہے ملے گا, سبب اختیار نہیں کریں گے تو دین نہیں ملے گا. اب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا سبب اختیار نہ کریں, اس کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ وہ بہت اچھے ہوں گے, چونکہ وہ تو میری اولاد ہے, بعض لوگوں کو یہ بڑا گمان ہے کہ پوری دنیا گمراہ ہو سکتی ہے، میرا نطفہ گمراہ نہیں ہو سکتا. وہ تو میری اولاد ہے، وہ تو کبھی برائی جانتے ہی نہیں تھا، وہ کبھی جھوٹ بولنا ہے تمہارا بچہ جھوٹ بولا بلکہ اسکول میں شکایت آتی ہے، میرا بچہ بول ہی نہیں سکتا. سارے مدرسے کے ملتابہ بول سکتے ہیں، پوری اسکول کی ٹیچریں بول سکتی ہیں، نہیں میرا بچہ نہیں بول سکتا، میرا بچہ غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے سبب اختیار نہیں کیا ہوا ہے اور غلطی کیسے نہیں ہوگی اسے. تو یہ دنیا دار الاسباب ہے دین کے اعتبار سے بھی. اگر بچے آپ دیندار چاہتے ہیں تو ان کو دیندار والے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اگر دنیا میں دین چاہیے تو دین کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. یہ جماعت والے پھر رہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، بےچارے مہینوں مہینوں لگاتے رہتے ہیں، کاہے کے لیے؟ اور کاہے کے لیے جماعت میں جانے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور کاہے کے لیے جماعت کے کام کی ترغیب دی جاتی ہے؟ گھروں میں بھی، گھروں کے اندر بھی تعلیم کے حلقے ہوں، عورتوں کے اندر بھی ہو، یوتھ میں بھی تبلیغ کا کام ہو، بڈھوں میں بھی ہو، بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ضرورت ہے. ہمارے پاس کہاں اتنا زیادہ دین ہے. کوئی بھی آدمی اپنے دین کا امتحان نہیں دے سکتا بڑھاپے میں آ کر بھی. آپ اندازہ لگا لو کس قدر کمزور ہیں ہم لوگ. اپنے کو چھوڑ نہیں سکتا عالم کے سامنے کہ ٹھیک ہے میرا ٹیسٹ لے لو، میں پورا اچھا نکلوں گا. کوئی بھی اس اعتماد میں نہیں ہے. نہ نمازیں صحیح ہیں، نمازوں کی دعائیں صحیح نہیں ہیں، تو دین تو اور بہت آگے اور بہت ہے. معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، بہت سی چیزیں ہیں، اور کلچر ہے. کلچر کو دین سے خارج کیا ہوا ہے کہ کلچر ایک الگ دنیا کا کلچر ہوتا ہے، دین میں کہاں کلچر ہوگا بھائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کلچر کے چھوڑ کے گئے امت کو، امت مسلمہ کو حضور بغیر کلچر کے چھوڑ کے گئے. اور دوسری چیزوں میں تو آپ دین کو اختیار کریں اور کلچر میں دین کو اختیار نہ کریں تو قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو. کلچر بھی اسلامی لینا پڑے گا، اور بغیر کلچر اسلامی لیے کہ مسلمان رہتے بھی نہیں. اگر کلچر جو ہے عقیدوں سے کم چیز ہے، عقیدے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن کلچر محافظ ہوتا ہے دین کا، اس کے بغیر دین بچا نہیں کرتا. قوموں کا دین نہیں بچتا، نسلوں کا دین نہیں بچتا، اپنا دین نہیں بچتا. جو لوگ اپنا کلچر غیر اسلامی اختیار کر لیتے ہیں وہ اپنے کو غیر مسلم بنانے پہ راضی کر چکے ہوتے ہیں، اپنی نسلوں کو غیر مسلم بنانے پہ راضی کر چکے ہوتے ہیں. غیر مسلم بنانے پہ راضی ہے کوئی بحث ہی نہیں ہے، آپ سے گفتگو ہی نہیں ہے. اس آدمی سے گفتگو نہیں ہے جو اپنے اولاد کو غیر مسلم بنانے پہ راضی ہے. گفتگو اس پہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں مسلمان جیوں گا مروں گا، میری اولاد مسلمان جیے گی مسلمان مرے گی. اس کو تو بھائی سب چیزوں میں اسلام پہ آنا پڑے گا. تو یہ دنیا دار الاسباب ہے. اس دنیا دار الاسباب میں دین کے لیے بھی آپ کو سبب، مجھے اور آپ کو سبب اختیار کرنا پڑے گا. دین کی محنت کیا ہے؟ دین کے زندگیوں میں آنے کا سبب ہے. دین کے لیے جان و مال کا قربان کرنا کیا ہے؟ دین کے دنیا میں آنے کا سبب ہے. دینی انسٹیٹیوٹ کا چلانا کیا ہے؟ دین کے دنیا میں آنے کا اور دنیا میں پھیلنے کا سبب ہے. دینی ادارے ہونا کیا ہے؟ حافظوں کا تیار ہونا، عالموں کا تیار ہونا دین کے دنیا میں رہنے کا سبب ہے. عالم اگر نہیں رہے گا دنیا میں، عالم پیدا نہیں ہوتا رہے گا تو دین نہیں بچے گا. دین کے سارے کام عالم ہی کرے گا. دعوت کا کام عالم نہیں کیا تھا، جاہل نے نہیں کیا تھا. تعلیم کا کام عالم نہیں کیا، جاہل نے نہیں کیا. تصوف کا کام عالم نہیں کیا، جاہل نے نہیں کیا. عالم اگر پیدا ہوتے نہیں رہیں گے دنیا میں دین نہیں رہے گا، تبلیغ بھی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ کام عالم ہی کرتے ہیں. یہ دنیا دار الاسباب ہے. تو اسی وجہ سے رمضان کا مہینہ اسباب میں سے ہے انوارات کے حاصل کرنے کا. اسی لیے اس میں روزہ بھی ہے، اسی لیے اس کے اندر تراوی بھی ہے، اسی لیے اس کے اندر اعتکاف بھی ہے، اسی لیے اس کے اندر احیاء لیالی ہے، راتوں کو زندہ کرنا، تاک راتوں کو زندہ کرنے کا خاص حکم ہے. اسی لیے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہے. اور اللہ پاک نے یہ کیا کہ بتا دیے کہ یہ کام کرنے کا سیزن ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کیا. رکاوٹ کیا ہے؟ نفس ہے، شہوت ہے، پیٹ ہے، شرمگاہ ہے، جذبات ہے، یہ رکاوٹ ہے اصل میں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب بدل دی کہ یہ تو بھوکا تو اس کو مار نہیں سکتے، مر جائے گا. عادت بدل دو اس کی، کھانے پینے کی عادت بدل کے ترک عادت کرا کے مجاہدہ کرا دیا. اس مجاہدے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات پیدا فرما دی کہ اب تمہارے لیے شیاطین جو ہیں وہ بند کر دیے گئے, اور تمہارا اپنا جو شیطان ہے جو کہ نفس ہے اصل, اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اس کو قابو میں کر لیا ہے. کھانا بھی دیا, پانی بھی دیا, اس کی مرضی کے ٹائم پہ نہیں دیا, اپنی مرضی کے ٹائم پہ دے دیا ہے. حالانکہ زیادہ کھلا دیا, زیادہ پلا دیا, زیادہ کھلا دیا, مقدار اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ جو دن بھر کھاتے پیتے ہیں اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے کام اکثر, الا ماشاء اللہ ایکسپشن تو سب میں ہے, کوئی کوئی ہوگا جو نہیں کھاتا ہے. ورنہ تو افطار کو سحر کو ملا کے بقول حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مغرب میں فکر ہوتی ہے تلافی مافات کی, اور سحر میں فکر ہوتی ہے حفظ ما تقدم کی. مغرب میں فکر ہوتی ہے کہ بھائی فوت بہت کچھ ہو چکا ہے, مس بہت کر چکا ہوں دن تمام, لہذا اس کو کچھ کور کرو, اور سحر میں فکر ہوتی ہے حفظ ما تقدم کی کہ بہت کچھ مس کرنا ہے اس لیے کچھ کر لو, اور سحری اور افطار میں ملا کہ رزق بڑھ جاتا ہے آدمی کا, اور ملتا بھی بہت ہے. کچھ حالات ہی ایسے ہوتے ہیں, گھر میں بھی کچھ ذہن بنتا ہے, کچھ باہر بھی, کچھ دعوتیں بھی, کچھ مسجدوں کے اندر بھی. ماشاءاللہ لوگوں کو افطاری کرانے کا جذبہ ہوتا ہے, اور فضیلت بیان کی گئی ہے حدیثوں میں. فرمایا گیا کہ تم خوب سحری افطار کراؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. صحابہ نے کہا کہ ہم سب نہیں کھلا سکتے, اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ نے ترغیب دی کہ کھجور دے دیا کرو, دودھ پلا دیا کرو, پانی پلا دیا کرو. ایک مسلمان کو ایک گلاس پانی خالی دینے کا ثواب کیا ہے پتا ہے؟ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. ایک مسلمان کو ایک گلاس پانی یوں ہی دے دینے کا جس کو ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, جیسے ہمارے پاس تراوی میں پانی بانٹتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, یہ پانی چاہیے پانی چاہیے, حالانکہ پانی رکھا ہوا ہے, اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. تو پھر روزہ کرا کھلا دینا, افطار کرا دینا. یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ مسجدوں میں بھی خوب افطاری آتی ہے. یہ سب کے سب کیا ہے, جتنے لوگ افطاری کرائیں گے سب کو روزے داروں کا ثواب مل جاتا ہے, جو اس کا اپنا روزہ تھا اس کا ثواب, اور جتنے روزے تیرے تھے روزے سے لوگ افطاری کریں گے ان کا ثواب ملے گا. جب لوگوں کو حقیقت کا صحیح پتہ ہوتا ہے نا تو بعض وقت لڑائی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ہماری جماعت بھوپال گئی ہوئی تھی, بھوپال میں ایک صاحب نے افطار کی دعوت کرا دی, دعوت کر دی کہ افطار ہمارے پاس کر لو. ہم لوگ ساری جماعت والے پہنچے وہاں کھانے کے لیے. اتفاق سے جو ہمارے امیر صاحب تھے ان کے ساتھ چند کھجور تھے, انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے سفر کے لیے. تو افطاری کے موقع پر انہوں نے اپنے کھجور کھول لیے, سب کے ان کے افطاری کے ساتھ میں ملا دی. بس جناب اس کا پارا وہ چڑھا ہے, جماعت والوں پہ ایسا ناراض ہو گیا, اس نے ایسی گالیاں دی موٹی موٹی, کہنے کے بےہودے لوگ ہو, بدتمیز ہو, ان پڑھ ہو, نکل جاتے ہو جماعت میں, پیٹ میں الف نہیں ہوتا, یہ وہ. کہنے کے جب میں نے دعوت کی تھی افطار کی تو تمہارے روزے کا ثواب تم کیسا لے رہے ہو؟ مجھے افطاری میرے چائے میں چائے پانی پی رہا ہوں, میں چاہے سوکھا کھجور کھلاؤں, تمہیں میرے روزے سے میرے افطار سے تمہیں افطار کرنی پڑے گی تاکہ تمہارے روزوں کا ثواب ملے, اور تم نے قبول کی ہے میری دعوت. جب میں نے دعوت دی آفر کیا تو تم نے قبول کر لیا, قبول کر لیا تو اس کا مطلب ایگریمنٹ ہو گیا کہ تم اپنے روزے کا ثواب مجھے دینا ہے. اب بڑا لڑا ہوا, آدھے گھنٹے تک لڑتا رہا, ہم نے کھانا نہیں کھایا بعد میں. اب پوری جماعت ناراض ہو گئی تھی, اسے کہیں گے یہ کیا تمیز ہے, طریقہ ہے دعوت دینے کا, کھانا کھلانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ مگر یہ ہے اس کے دماغ میں یہ تھا کہ افطار کرانے کا ثواب مجھے لینا ہے ان پوری جماعت کے, وہ بڑا لڑنے لگا تھا. خیر ویسا بھی نہیں ہے جیسے اس نے سمجھا تھا, اصل یہ کہ جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے, جو جو آدمی افطار میں حصہ لے گا اللہ پاک اس کو افطار کا ثواب دے گا. اور افطار کا حضور نے کیا ثواب دیا؟ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کا پورا ثواب ملے گا بغیر اس روزے دار کے ثواب میں کمی کے, من غیر ان ينقص من اجورهم شيء, بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کی جائے. یہ مبارک مہینہ ہے میرے دوستو, تو تراویح کا مہینہ ہے, قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کا مہینہ ہے. جتنی زیادہ رات میں دن میں, بس آدمی موقع کو ضائع نہ کرے, چانس کھوئے نہیں کوئی, پڑھنے کے اعتبار سے, سننے کے اعتبار سے, جتنا زیادہ آدمی کے لیے ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنا اتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے. احیاء لیالی ہے, راتوں کو زندہ کرنا, راتوں کو جاگنا, بڑی ترغیب دی گئی ہے اس کی. تو کیا یہ گیا ہے کہ اعمال بتا دیے گئے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ 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 یہ, یہ کرنے ہوتے ہیں, اور اللہ پاک کی طرف سے یہ انتظام ہوا ہے مجاہدے کا کہ جو رکاوٹ ہے اصل اس کو ختم کر دیا گیا. اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ تم کتنا کماتے ہو. جو رکاوٹ اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کے لیے اصل روکنے والی چیز کیا ہے, اس کا نفس ہے, شیطان ہے, یہ دو چیزیں اصل ہیں. تو شیطانوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے کہ جو مردہ ہوتے ہیں, مردہ تو شیاطین, سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے, سب کو نہیں بند کیا جاتا. اور نفس کے لیے اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا کہ کھلا بھی دیا پلا بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عادت بدلتی. اور نفس کو عادت چھوڑنا ہی مشکل ہے اصل میں. جس چیز کی عادت ہو گئی اس کو چھوڑنا نفس کے لیے گراں ہوتا ہے. جو دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین پر چلنے کی عادت نہیں ڈالی. اگر آپ شریعت کے احکام میں غور کریں گے تو یہ بات آپ کو ایک بہت بڑے لاجک کے طور پہ مل جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 7 سال کے بچے کو نماز کی تعلیم دو, جب 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو نماز پڑھنے پر, مارنے کی پاسبلٹی ہے تو مارو, جس ملک میں نہیں مار سکتے وہاں مارو مت, سختی کرو. یہ خود بخود نکلتا ہے, حدیث شریف میں سب نہیں رہتا, یہ خود تھوڑا بہت سمجھ لینا پڑتا ہے اپنے کو. حدیث میں تو یہ ہے کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو نماز پڑھنے پر, نماز کی سستی کرنے پر, کہ مار کے نماز پڑھاؤ اس کو. ظاہر ہے کہ جس ملک کے اندر اگر آپ 10 سال کے بچے کو مار کے نماز پڑھانے کو جائیں گے اور وہ غصے میں آ کے اس نے پولیس کو کال کر دیا تو وہ تو مسجد جائے گا نماز پڑھنے, آپ جیل جائیں گے نماز پڑھنے. وہاں جا کے بھائی تم یکسوئی سے پڑھو ذرا اطمینان سے سکون سے, تو وہاں تو آپ مار نہیں سکتے, یہ کام نہیں کر سکتے. مگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ تاکید کا حکم ہے. تو یہ جو 7 سال سے 7 سال پہلے تاکید ہے, نماز فرض ہوتی ہے 14 سال میں عموماً, بالغ جب ہوگا عموماً 13-14 سال میں بچے بالغ ہوتے ہیں. کیوں؟ عادت ڈالنا ہے. اگر عادت پڑ گئی تو یہ نماز ہی بنے گا, اگر عادت نہیں پڑے گی تو نماز نہیں بنے گا. پھر یہ دین کے سارے کاموں کی عادت ہے, سنتوں کی عادت ڈالنی ہوتی ہے. جتنے کام ہمیں کرنے ہیں اس کے دو رخ ہیں, ایک طریقہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا وہی سنت ہے, اور ایک حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اس کام کو کر لینا وہی سنت کے خلاف ہے. کام کرنے کو منع نہیں کیا جائے گا, اسلام فطرت کا دین ہے. تو وہ جس چیز کی ضرورت انسان کو ہے اس کو روکا نہیں جائے گا. پرابلم جہاں آتی ہے وہ یہ کہ ہم نے خلاف عادت, خلاف سنت طریقے پر کام کرنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے بچپن سے. گھر میں ماحول نہیں تھا, تعلیم میں ماحول نہیں تھا, اسکول میں ماحول نہیں تھا, کالج میں ماحول نہیں تھا, پڑھے لکھے ہو گئے لیکن جہالت میں کوئی فرق نہیں آیا. جہالت کم نہیں ہوئی کسی قسم کی, بلکہ بڑھ گئی, عادت بگڑ گئی. اب پوری عادت بدلنا, سنت کے مطابق عادت ہو جانا ہر چیز کی, کھانے میں بھی, پہننے میں بھی, سونے میں بھی, اٹھنے بیٹھنے میں بھی, چلنے پھرنے میں بھی, بات چیت کے اندر بھی, ساری چیزوں کے اندر سنت کے مطابق عادت ڈالنا اصل ہے. اسی لیے جماعت میں ایک خاصا وقت لگانے کی جو ترغیب دی جاتی ہے کہ کنٹینیو 4 مہینے کا وقت لگے عادت بدلنے کے لیے. مسلسل نماز پڑھنے کی عادت نہیں تھی, مسجد میں مسلسل آپ نماز پڑھو گے عادت ہو جائے گی. بقول بزرگوں کے سر پہ نماز سر پہ اقامت, کہاں جائے گا آدمی, مسجد میں ٹھہرتے ہیں جماعت والے, اذان بھی وہاں ہوتی ہے اقامت بھی ہوتی ہے, تو نماز کے وقت تھوڑی باہر جا سکتے ہیں. نہیں, مجھے خصوصی ملاقات میں جانا ہے, ذرا عمومی ملاقات میں جانا ہے, قابو میں تھوڑی آئے گا. سر پہ نماز سر پہ اقامت ہے, نماز پڑھنی پڑے گی. ایسے سنت کے مطابق سونا, سنت کے مطابق کھانا, سنت کے مطابق رہنا, یہ اسباب کی دنیا ہے. تو اس میں یہ اسباب ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ سنت کی عادت ڈالنی پڑے گی, فرائض کی عادت ڈالنی پڑے گی, کمانے کی عادت ڈالنی پڑے گی, دین کو کمانے کی عادت ڈالنی پڑے گی. رمضان کا مبارک مہینہ اصل میں عادت کے خلاف کروا کے کام میں لگوانا ہے. کھانے پینے سے نہیں روکا بلکہ بڑھا دیا. شہرون یزاد فیہ رزق المؤمن, یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں مومن کی روزی کو بڑھایا جاتا ہے. گزشتہ ایک مرتبہ رمضان میں اسی موضوع پہ میں بات کر رہا تھا, ایک بات ذہن میں آئی تھی, لوگوں کو تو بڑی اچھی لگی ہے, خدا کرے کہ حقیقت بھی ایسی ہو, اللہ پاک قبول فرمائے. ہم سب لوگوں کا رمضان میں رزق جو ہے نا وہ عموماً بڑھ جاتا ہے. شہرون یزاد فیہ رزق المؤمن, تو جس کی روزی بڑھ جاتی ہے رمضان میں, خوب کھانے پینے کو ملتا ہے, اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ یزاد فیہ رزق المؤمن, مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. اب اپنے اوپر ڈاؤٹ آتا رہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کیسا, ہم ایمان والے بھی ہیں یا نہیں ہے, ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے, اتنا گڑبڑ ہے, اس میں اتنے جھول ہیں, اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ ہمارا ایمان ہے, ہمارے پاس ایمان ہے بھی نہیں بھی کیسے جانیں گے. اس میں سے جاننے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ رمضان کیسے گزر رہا, خوب مل رہا ہے کھانے پینے کو افطار میں, اس کا مطلب یہ کہ مومن ہے اپن. چونکہ حدیث میں ہے شہر یزاد فیہ رزق المؤمن, یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں مومن کی رزق کو اضافہ کر دیا جاتا ہے, رزق بڑھا دیا جاتا ہے, ٹائم بدل دیا جاتا ہے, مجاہدہ بن گیا, ترک عادت ہو گئی مجاہدہ بن گیا. تو اسی وجہ سے میرے دوستو, رات میں جاگنے کا کام ہو کہ دن میں روزہ رکھنے کا کام ہو, بھوک میں کام کرنے کا کام ہو, قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کام ہو, احیاء لیالی کا کام ہو, تحریر لیلۃ القدر کا کام ہو, کثرت سے قرآن پاک پڑھنے کا کام ہو, زکات نکالنے کا کام ہو، صدقات کرنے کا کام ہو، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع بنایا ہے رمضان کے مبارک مہینے کو، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا، پھر اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا. اب یہ تمہارے اختیار کی بات ہے کہ خود تم کتنا کماتے ہو. اس لیے زیادہ سے زیادہ اس موقع سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے. ایک دعا کے لیے درخواست آئی ہے، صوفیہ احمد صاحبہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، شفا نصیب فرمائے، کاملہ آج